سیدی و سندی و محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانه شیخ العرب و العجم حضرت مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار پر قطع ہے، پریشانی حسن اور شادانی دیوانہ حق، یعنی جو آدمی غیروں سے دل لگاتا ہے حسین شکلوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی پریشانی، اور جو اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے اس کی شادانی یعنی اس کی خوشی. پریشانی حسن و شادانی دیوانہ حق، اللہ والے پرسکون رہتے ہیں خوش رہتے ہیں، اور حسین حسینوں سے دل لگانے والے چونکہ حسین مرنے والے ہیں فنا ہونے والے ہیں تو اس کی خوشی بھی فانی ہوتی ہے، پریشانی لاتی ہے.
ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، دیوانہ حق مجھے شادان نظر آیا.
اللہ دیوانہ ہے، بس وہی خوش رہ سکتا ہے اس دنیا میں، ورنہ ہر کوئی پریشان ہے. کسی کو حسینوں کی فکر ہے، کسی کو مال کی فکر ہے، کسی کو گھر بار کی فکر ہے، کسی کو کچھ فکر، کسی کو کچھ پریشانی. جو اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اللہ کا غم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم کھاتا ہے، یعنی اس کے سارے کام بناتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے دنیا کو طلب کیا، آخرت کو پیچھے کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے سب کاموں کو بکھرا دیتا ہے اور وہ پریشان رہتا ہے، مارا مارا پھرتا رہتا ہے. اور جو آخرت کو اپنا مطلوب اور مقصود بناتا ہے، یعنی اللہ کو مقصود بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو جمع کر کے اس کو یکسوئی اور جمعیت قلب اور سکون عطا کرتا ہے، اور اس کے سارے کام بھی بناتا ہے. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیا اس کے جو اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے اس کے پاس دنیا آتی ہے لیکن اس کو وہ توجہ نہیں دیتا، مستغنی رہتا ہے، ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے دنیا اس کے قدموں میں. اور جو آدمی دنیا کا طالب ہوتا ہے تو اس کو ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو فائدہ اسی میں ہے، عقل مند ہے تو اللہ کا دیوانہ ہو جائے، غیر سے جی نہ لگائے. دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہاں جس چیز سے جی لگاؤ گے سب پریشانی پریشانی ہے، سب چیز فانی فانی ہے، فنا ہی فنا ہے، مٹی مٹی ہو جائے گی. اور اللہ سے دل لگاؤ گے تو اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، تو انسان بھی جاویدانی خوشی پاتا ہے، باقی ہو جاتا ہے، اس کی مٹی قیمتی ہو جاتی ہے، مٹی سوارت ہو جاتی ہے.
ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، دیوانہ حق مجھے شادان نظر آیا، دیوانہ حق مجھے شادان نظر آیا، چھایا ہے جب جب دل پہ تیری یاد کا عالم، چھایا ہے جب جب دل پہ تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا، چھایا ہے جب جب دل پہ تیری یاد کا عالم، چھایا ہے جب جب دل پہ تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا، ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، دیوانہ حق بس مجھے شادان نظر آیا، دیوانہ حق بس مجھے شادان نظر آیا.
اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا دے، اپنے کرم سے دیوانہ بنا دے. ملفوظات حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی حیثیت بناتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے. پس یہ وصول کا یعنی اللہ کو پانے کا سب سے اقرب یعنی قریب ترین طریقہ ہے. ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے, یعنی ہر کام میں سنت کی اتباع کرنا, سنت کا عمل دیکھنا کہ اس کام میں سنت عمل کیا ہے, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں, بولنے میں, لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں, ہر چیز میں سیکھے کہ سنت کا طریقہ کیا ہے, بولنے کا کیا طریقہ ہے, لوگ کوئی آئے ملنے تو اس کا کیا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور زندگی گزارنے میں کیا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اس اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی حیثیت بناتا ہے یعنی آپ کی جیسی وضاقتہ بناتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے. پس یہ وصول کا سب سے اقرب طریق ہے. ارشاد فرمایا کہ جتنے اعمال سنت میں معروف ہیں وہ اعمال شاقہ نہیں ہیں, مشقت والے اعمال نہیں, سنت پر عمل, بلکہ فرمایا کہ سنت پر عمل اسہل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے. آسان ترین طریقہ ہے سنت کو اختیار کرنا, بالکل آسان ہے, کچھ بھی مشقت اس میں نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ جتنے اعمال سنت میں معروف ہیں وہ اعمال شاقہ نہیں ہیں, مشقت والے نہیں ہیں. ان میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اعمال شاقہ کو برداشت کرتا ہے تو اس کو ثمرات عظیمہ کا انتظار طبعی طور پر ہوتا ہے. یعنی جو چیز, جو آدمی اپنے اوپر مشقت لے کے کوئی عبادت کرتا ہے پھر طبعاً اس کو انتظار رہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی انوکھی بات ہوگی, ضرور مجھے کچھ نور نظر آئے گا, مجھے کوئی اچھے خواب نظر آئیں گے, وہ لوگ مجھے ذرا جھک کے سلام کرنے لگیں گے. تو یہ سب چیزیں نفس پرستی ہے. تو جو مشقت کے اعمال کو اختیار کرتا ہے اس کو پھر طبعی طور پر امید ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسے ایسے معاملہ ہوگا, اور وہ بعض اوقات اس کو محسوس نہیں کرتے تو ناشکری کے کلمات زبان پر آنے لگتے ہیں. یعنی جو فائدے ثمرات نہیں ملتے, محسوس نہیں ہوتے, تو پھر ناشکری کہ ہم نے تو اتنی عبادت کی, ہم نے اتنی مشقت اٹھائی لیکن ہمارے ساتھ تو کوئی معاملہ انوکھا ہوا نہیں. اور اگر مختصر اعمال بطریق مسنون ادا کیے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اعمال کے مقابلے میں زیادہ پا کر ہمیشہ شکر سے اس کا قلب معمور رہے گا. یہ بہت اہم ملفوظ ہے, اسی لیے ہمارے بزرگ حضرات کا طریق القلندر رہا ہے کہ نفلی عبادات تو کم رہی لیکن قلب سے خدا تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق اور ہر معاملے میں اتباع سنت, جو کہ سہل راستہ ہے, ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے اس کو اختیار کیا. تو یہ جو لوگ اپنے طور پر چلتے ہیں, کسی کو اپنا رہنما نہیں بناتے اور مشقت اٹھاتے ہیں, عبادت میں مسلسل مشقت اٹھائے جاتے ہیں, تو اب ان کو امید ہونے لگتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوگا انوکھا, یا خوارق عادت کوئی بات پیدا ہو جائے گی, یا کرامت کوئی ظاہر ہوگی, یا لوگ جھک کے سلام کرنے لگیں گے, یا ہمارے امور جو ہے وہ طے ہونے لگیں گے, کام ہمارے بننے لگیں گے. تو یہ سب انتظار جو ہے غیر اللہ ہے حقیقت میں. تو اگر انسان آسان مسنون طریقے اختیار کرے تو اعمال تو اس کے ہلکے رہیں گے, لہذا اس کو کوئی امید بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ کوئی انوکھا واقعہ ہونا چاہیے, اور پھر وہ ہمیشہ اس کے دل میں شکر بھرا رہے گا کہ میرے کام تو ایسے ہیں نہیں لیکن پھر بھی اعمال میرے ایسے نہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ میری کتنی ستاری فرما رہے ہیں, کس قدر مجھے انعامات سے نواز رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جتنے اعمال سنت میں معروف ہیں وہ اعمال شاقہ نہیں. ان میں ایک بڑا فائدہ ہے جو کہ اعمال شاقہ کو جو اعمال شاقہ کو برداشت کرتا ہے اس کو ثمرات عظیمہ کا انتظار طبعی طور پر رہتا ہے, اور وہ بعض اوقات اس کو محسوس نہیں ہوتے تو ناشکری کے کلمات زبان پر آنے لگتے ہیں. اور اگر مختصر اعمال سنت کے مطابق ادا کیے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اعمال کے مقابلے میں زیادہ پا کر ہمیشہ شکر سے اس کا قلب معمور رہے گا. یہ سب بزرگوں کی باتیں ہیں, بزرگوں کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتے ہیں. جو لوگ اپنے مرشد کی اتباع نہیں کرتے ہیں, ان کا مزاج نہیں سمجھتے ہیں, بس وہ مشکل میں ہی پڑے رہتے ہیں بےچارے. ارشاد فرمایا کہ الہام کی مخالفت سے بھی دنیا میں مواخذہ ہو جاتا ہے. مثلا کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا اور کوئی آفت آ جائے مگر آخرت میں مواخذہ نہیں ہوتا, کیونکہ الہام حجت شرعیہ نہیں ہے, اس لیے اس کی مخالفت معصیت نہیں جس سے آخرت میں مواخذہ ہو, اور وحی کی مخالفت سے آخرت میں بھی مواخذہ ہوتا ہے. الہام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں اللہ والوں کی تو اس بات پر عمل نہ کرنے سے آخرت میں کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، اگرچہ اس میں دنیا میں کوئی پریشانی مبتلا ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں معاوضہ نہیں ہوگا، کیونکہ الہام حجت شرعیہ نہیں ہے، یعنی کوئی نفس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، الہام بس دل میں ایک بات آئی تھی اس پر عمل نہیں کیا اور عارضی طور پر کسی پریشانی میں گرفتار ہو گئے. لیکن اگر قرآن و حدیث کا ہم انکار کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو اس سے آخرت میں معاوضہ ہوگا. ارشاد فرمایا کہ وحی کی مخالفت گناہ عظیم ہے، یعنی قرآن و حدیث کی مخالفت، جو شریعت کا حکم آ جائے وہ وحی سے ہوتا ہے، اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے، اس پر آخرت کا عذاب مقرر ہے. اور الہام کی مخالفت سے کوئی گناہ تو لازم نہیں آتا، نہ آخرت میں اس کی مخالفت پر کوئی عذاب ہے، مگر عموماً صاحب الہام اگر اپنے الہام کے خلاف کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کو تھوڑی بہت سزا مل جاتی ہے، کبھی کسی تکلیف میں گرفتار بھی ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ بس راستہ صرف ایک ہی ہے کہ محبت اور اطاعت کے ساتھ احکام شریعت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو، بجز اس کے کوئی راستہ نہیں. کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ کہیں راستہ نہیں ملے گا. ارشاد فرمایا کہ بس راستہ صرف ایک ہی ہے، محبت اور اطاعت کے ساتھ احکام شریعت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو، بجز اس کے کوئی چارہ نہیں. کیونکہ کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ کہیں راستہ نہ ملے گا. ارشاد فرمایا کہ بس راستہ صرف ایک ہی ہے کہ محبت اور اطاعت کے ساتھ احکام شریعت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو، یعنی اللہ تعالیٰ کی 100% اطاعت کر دو، اپنے دل و جان سے شروع کر دو، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر کوئی دوسرے راستے پر چلیں گے تو پریشانی مصیبت ہی آئے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ کہیں راستہ نہ ملے گا. ارشاد فرمایا کہ فتح و نصرت کا مدار کثرت اور قلت پر نہیں، یعنی مجمع زیادہ ہونا، طاقت زیادہ ہونا یا کم ہونا، یہ فتح و نصرت کا مدار اس چیز پر ہے ہی نہیں، وہ چیز ہی اور ہے. مسلمانوں کو صرف ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی خدا تعالیٰ کی رضا، پھر کام میں لگ جانا چاہیے. یعنی دیکھنا چاہیے کہ کس کام سے اللہ راضی ہوں گے، یہ نہیں دیکھیں کہ ہماری طاقت زیادہ ہے، اکثریت زیادہ ہے، یا اکثریت کس طرف جا رہی ہے وہ کام کرنا چاہیے. یہ گمراہی کا راستہ ہے. ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کس کام میں ہے. اگر کامیاب ہوں تو شکر کریں، ناکام ہوں تو صبر کریں. اور مومن تو حقیقتاً کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں، گو صورتاً ناکام ہو جائے. صورت ناکامی کی ہے، مثلاً کہیں شکست ہو گئی، لیکن مومن کو جو ہے کبھی شکست نہیں ہوتی، صورت ہوتی ہے شکست کی، مگر چونکہ اس کی نظر اللہ کی رضا پر ہے تو اصل مقصود اس کو حاصل ہو گیا. چاہے شکست اور فتح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے اپنا کام کر لیا تو اللہ اس سے راضی ہو گئے، بس یہ سب کچھ اس کو حاصل ہو گیا. تو فرمایا کہ اگر کامیاب ہوں تو شکر کریں، ناکام ہوں تو صبر کریں. اور مومن تو حقیقتاً کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں، وہ صورتاً ناکام ہو جائے، اس لیے کہ اجر آخرت تو ہر وقت حاصل ہے، جو ہر مسلمان کا مقصود ہے. ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ مومن کی شان عجیب ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، خیر پہنچتی ہے، تو وہ شکر کر کے اللہ کا راستہ طے کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. دونوں طریقے سے مومن فائدے ہی فائدے میں ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60,000 کفار کے مقابلے میں صرف 30 آدمی تجویز کیے تھے. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کراؤ گے، تب 60 آدمی تجویز کیے، یعنی 1,000 آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی. قلت اور کثرت کی طرف ان حضرات کا خیال ہی نہ تھا. یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو مار کر قتال میں پچھاڑا اور ذبح کا ارادہ کیا، مرتا کیا نہ کرتا اس کمبخت نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا۔ اب چاہیے تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فوراً ہی ذبح کر ڈالتے، مگر تھوکنے کے بعد فوراً آپ اس کے سینے پر سے ہٹ گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ یہودی بڑا متعجب ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی کہ اگر آپ نے مجھ کو کافر سمجھ کر قتل کرنا چاہا تھا تو تھوکنے پر کیوں رہا کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اول جب میں نے تجھ پر حملہ کیا تو اس وقت بجز رضائے حق کے، یعنی اللہ کی رضا کے سوا، مجھے کچھ بھی مطلوب نہ تھا، یعنی میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اور جب تو نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ اور جوش انتقام پیدا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اب میرا تجھے قتل کرنا محض اللہ کے لیے نہ ہوگا بلکہ اس میں نفس کی آمیزش یعنی ملاوٹ بھی ہو گئی، اور میں نے چاہا کہ نفس کے لیے کام کر کے اپنے عمل کو ضائع نہ کروں، اس لیے تجھے رہا کر دیا۔ وہ یہودی فوراً مسلمان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ واقعی یہی مذہب حق ہے جس میں شرک سے اس درجہ نفرت دلائی گئی ہے کہ کوئی کام نفس کے لیے نہ کرو بلکہ محض اللہ کے لیے کرو۔ دوستی اور دشمنی میں بھی نفس کی آمیزش سے روکا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ترقی کرنا چاہو تو دیکھو کہ پہلے مسلمانوں کو ترقی کیوں اور کیسے ہوئی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ترقی کا حال تاریخ میں دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان حضرات کو محض دین کی اتباع کی وجہ سے ترقی ہوئی۔ وہ دین میں پختہ تھے، ان کے معاملات اور معاشرت اور اخلاق بالکل اسلامی تعلیم کے مطابق تھے، یعنی وہ حضرات لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں نہیں رہتے تھے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے تھے، دین پر سختی سے عمل کرتے تھے، چاہے کوئی ناراض ہو چاہے کوئی نقصان ہو جائے، لیکن وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی لیے دوسری قوموں کو خود بخود اسلام کی طرف کشش ہوتی تھی، اور جب مقابلے کا وقت آیا تو چونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو راضی کر رکھا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے باوجود بڑی بڑی سلطنتوں کو ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ارشاد فرمایا اگر ترقی کرنا چاہو تو دیکھو کہ پہلے مسلمانوں کو ترقی کیوں اور کیسے ہوئی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ترقی کا حال تاریخ میں دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان حضرات کو محض دین کی اتباع کی وجہ سے ترقی ہوئی۔ وہ دین میں پختہ تھے، ان کے معاملات معاشرت اور اخلاق بالکل اسلامی تعلیم کے مطابق تھے، اس لیے دوسری قوموں کو خود بخود اسلام کی طرف کشش ہوتی تھی، اور جب مقابلے کا وقت آیا تو چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رکھا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے باوجود بڑی بڑی سلطنتوں کو ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا باغیوں نے محاصرہ کر لیا یعنی گھیر لیا تو آپ کے لشکریوں میں سے ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ باغیوں کا سردار نماز پڑھا رہا ہے، ہم لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پڑھ لو۔ اس فتویٰ کی بنیاد اور مقصد نظم اور اتحاد کی حفاظت تھی۔ اسی طرح شرعی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص عید کا چاند دیکھے اور حاکم شرعی اس کو قبول نہ کرے تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر نہ رکھا تو قضا واجب ہوگی۔ یہ مجال نہیں کہ کوئی شخص تفریق کلمہ کے باعث ہو سکے اگرچہ اس نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا ہو۔ یہ سب انتظام ہی تو ہے اتحاد اور نظم کے باقی رکھنے کا، اس قدر شریعت میں اہتمام کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال ولکن الزہادۃ فی الدنیا الا تکون بما فی یدیک اوثق بما فی یدی اللہ وان تکون فی ثواب المصیبۃ اذا انت اصبت بها ارغب فیها لو انها ابقیت لک۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زہد حلال کو حرام بنانے اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے یعنی مال و دولت، اس پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اس پر بھروسہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. اور زہد یہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت پڑے تو تو اس مصیبت میں ثواب کا طالب ہو اور اس میں بہت رغبت کرنے والا ہو اگر وہ مصیبت تیرے لیے باقی رکھی جاتی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض جاہل فقیر زہد کا مطلب اللہ کی حلال نعمتوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لینے کو سمجھتے ہیں، اور یہ محض جہالت ہے. اب تعالی شانہ فرماتے ہیں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ترجمہ نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو کہ جنہیں حق تعالی نے حلال کیا ہے تمہارے لیے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کون کمال رکھتا تھا؟ پس فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض جاہل کرتے ہیں کہ زاہد بننے کے لیے گوشت حلوہ اور پھلوں اور اچھے کپڑوں کو ترک کر دیتے ہیں، یہ زہد نہیں ہے. اسی طرح مال کو ضائع کرنے کا نام بھی زہد نہیں، بلکہ زہد نام ہے کہ حق تعالی کے وعدوں پر پورا اعتماد کرے رزق کے باب میں، اور حق تعالی کی طرف سے ایسی جگہ سے رزق پہنچانے پر کہ تیرا وہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور اعتماد اپنے فانی خزانوں سے ہٹا کر اللہ تعالی کے باقی خزانوں پر کرے، جیسا کہ فرمایا حق تعالی شانہ نے ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ باقی ہے. اور دنیا سے انس اور اطمینان نہ پکڑے، دنیا سے جینا لگائے، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ہاتھ میں ہو لیکن جی میں جی نہ لگا ہو اس سے، اور آخرت کو محبوب رکھے اور آخرت کے ثواب کی امید پر دنیا کے مصائب سے نہ گھبرائے. یہ باتیں سب زہد کی ہیں، نہ کہ حرام کرنا حلال کا اور ضائع کرنا مال کا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کے وہ آداب جو سب کے لیے یکساں ہیں، قیام میں سجدے کی جگہ نظر رکھنی ہے، رکوع میں پاؤں پر اور سجدے کی حالت میں ناک پر، اور جب بیٹھیں گے تو گود کی طرف اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رہے. جب کھڑے ہوں نماز میں تو سجدے کی جگہ نظر ہونی چاہیے، رکوع میں جائیں تو پاؤں پر نظر ہونی چاہیے، سجدے کی حالت میں آنکھیں کھلی ہوں ناک پر نظر ہو، اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف نظر ہو، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رہے، اور جماہی آئے تو خوب طاقت سے روکے. نماز کے اندر خاص خیال رکھنا چاہیے، منہ پھاڑ پھاڑ کے جماہی نہیں لینی چاہیے، بہت غفلت کی علامت ہے، منہ کو سختی سے بند رکھے اور حد الامکان منہ بند رکھے، اور جب کھانسی کا اثر معلوم ہو تو بھی جہاں تک ہو سکے ضبط کرے. ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی نہ کوئی دعا پڑھ لیں، سلام پھیر کر استغفر اللہ تین بار پڑھنا مسنون ہے، پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. بس اتنی دعا ہے، باقی جو الفاظ لوگ شامل کر دیتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ بھی ایک دعا ہے نماز کے بعد پڑھنے والی. اللہم انی اعوذ بک من الجبر واعوذ بک من ان ارد الى ارض للعمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. یہ بھی نماز کے بعد پڑھ لینا چاہیے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ پہنچا دیا جاؤں نکمی عمر تک، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معراج کے واقعات چل رہے ہیں، پھر آپ کے عروج الی السماوات یعنی آسمان کی طرف چڑھنے کا ذکر کیا، اور ایک روایت میں آپ نے بالخصوص تین پیغمبروں کا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بیان فرمانا، اور اس میں یہ بھی فرمایا اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک داروغہ دوزخ کے ہیں، ان کو سلام کیجیے. میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہی پہلے مجھ کو سلام کیا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ سے روایت کیا ہے کہ لیلۃ الاسراء میں دجال کو بھی دیکھا اور خازن نار کو بھی دیکھا، ظاہراً اس اقتران ذکر سے معلوم ہوا، اقتران ذکری سے معلوم ہوا ہوتا ہے کہ دجال کو بھی بیت المقدس کے موقع پر دیکھا، یعنی اس کی صورت مثالیہ کو، کیونکہ وہاں اس کا نہ ہونا ظاہر ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے، تو اول تو یہ حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دونوں طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ اچھی طرح کھا پی کے فارغ ہو جائے اور پھر عبادت سے لگے، اور بعض لوگوں کو کھانے کے بعد جو ہے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ بھائی تھوڑا سا کھا لیں سہارے کے لیے اور عبادت جتنی ہو سکے کر لیں، اس کے بعد بے شک وہ سو جائیں، کیونکہ تھوڑی دیر جاگ لینے سے بھی انشاءاللہ شب قدر کا اجر و ثواب مل جائے گا، فضیلت سے محروم نہیں رہیں گے۔ اور اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مختلف اعمال تھوڑے تھوڑے کر لیں تاکہ اس سے بشاشت رہتی ہے، جب تبدیلی آتی ہے تو اس سے بشاشت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک ہی عمل کرتے رہنے سے یکسانیت کی وجہ سے نیند کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے اور بے شوقی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں تھوڑے سے نوافل پڑھ لیں، تہجد کی بھی نیت کر لیں، صلاۃ توبہ کی بھی نیت بھی کر لیں اس میں، اور اپنی حاجت کی بھی کوئی نیت کر لیں، اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کو مانگ لیں، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اللہ سے اللہ کو مانگ لیں۔ تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، دنیا میں آئے ہیں اللہ کو پانے کے لیے۔ تو دعائیں خوب کریں، تھوڑی سی تلاوت کریں جتنی ہمت ہو، اس کے بعد کچھ نوافل پڑھنے لگ جائیں، اس کے بعد کچھ دعائیں کرنے لگ جائیں، اور کچھ تھوڑا بہت اپنی بشاشت کے لیے تھوڑی دیر گفتگو بھی کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ رات رات بھر آپ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو گھریلو امور کی یا کوئی ایسی وہ بھی کر لیا کرتے تھے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے طبیعت میں بشاشت ہو جائے گی اور سنت کے موافق ہوگا۔ تو تھوڑی سی تلاوت کر لیں، اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے آج بھی جمعے کے بیان میں جو فرمایا، اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ خزانے برسانے کے، تو زیادہ کوئی ہمت جو کسی کی نہیں ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، یا انتہائی مشغولی ہے کوئی ضروری کاموں میں، تو یاسین شریف پڑھ لیں، یاسین شریف کا ثواب قرآن مجید پڑھنا، یاسین شریف تو قرآن پاک کا دل ہے۔ مگر یہ کہ جو جس آدمی میں ہمت ہو وہ زیادہ کرے، یہ نہیں ہے کہ بس یہ کام کر لیا، شارٹ کٹ لگایا اور سو گئے، ہمت ہے تو زیادہ کریں، لیکن اتنی فضیلتیں ہیں کہ جو یاسین شریف پڑھے گا اس کو پورا گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، اس کا پورا ثواب مل جائے گا۔ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے، اسی طرح سے جو ہے سورہ تکاثر پڑھ لیں تو 1000 آیات تلاوت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لیے بھی بڑے بڑے دروازے کھول رکھے ہیں رحمت کے، خزانوں کے، تو مایوسی کی تو کوئی بات ہے نہیں، اور کوئی ایسے خاص اعمال نہیں، بھائی نفل نماز سے بڑی کیا چیز ہوگی، کیا عبادت ہوگی، تو چند نوافل پڑھ لے، 2, 4, 6, 8 پڑھ لے، جتنی ہمت ہو، کسی کو زیادہ ہمت ہو زیادہ کر لے، کم ہمت ہو کم کر لے، 4 رکعت تو پڑھ ہی لیتا ہے ہر آدمی، تھوڑی سی تلاوت کر لے، یعنی کم سے کم 1 پارہ کر لے تلاوت، رات بھر میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے نئی ہمت ہے تو بھائی سورہ یاسین شریف پوری پڑھ لے، کچھ سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ تکاثر پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور ذکر و اذکار بھی کچھ کر لے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سبحان اللہ کہا اس نے آدھی ترازو آدھی میزان بھر لی، جس نے الحمدللہ کہا اس نے پوری میزان بھر لی، اور جس نے اللہ اکبر کہا زمین و آسمان سے لے کر جتنا خلا ہے سب کو سب نیکیوں سے بھر لیا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کو ساتوں زمین اور ساتوں زمان بھی آسمان بھی اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں جو کچھ ان کے اندر ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا بھاری کلمہ ہے، اس سے بھی بڑا بھاری کلمہ ہے۔ تو یہ کلمہ سوئم کلمہ، اس کے جو ہے وہ تسبیح کر لے، اور درود شریف بھی پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بڑے بڑے اجر و ثواب یہ حضور کے ہی صدقے میں ہمیں ملے ہیں، جیسے کہ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھیں اس امت پہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں کم ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے 5 فرما دی اور نماز 85 کا ملے گا. تو چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے انعامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں ملے ہیں. درود شریف بھی پڑھنا چاہیے ذوق و شوق کے ساتھ, درود شریف پڑھنا چاہیے, تو نماز پڑھے اور تلاوت کرے. تلاوت کو, قرآن پاک کو اس ماہ رمضان اور خصوصاً لیلۃ القدر سے بڑی زبردست مناسبت ہے, تو اس کا اہتمام کریں, تلاوت کریں, کچھ ذکر اللہ کریں. یہ کلمے بھی بہت ہی بھاری ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو تہجد میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے اور آنکھ کھل گئی تو کم از کم وہ یہی کلمہ 3 مرتبہ کہہ لے تو اس کو بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور جب بھی آنکھ کھلے تو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر, اللہ کی پاکی بیان کر لے, یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے, یا اللہ تعالیٰ کی پڑھائی بیان کر دے. سبحان اللہ میں پاکی ہے, الحمدللہ میں اللہ کی تعریف ہے, اور اللہ اکبر کہنے میں اللہ کی بڑائی ہے, اور لا الہ الا اللہ کہنے میں تحلیل ہے کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنے دل کو بھر لینا. یہ بڑے بھاری بھاری کلمات ہیں. اور کچھ استغفار بھی کرنی چاہیے اپنے گناہوں پر, اور ان راتوں میں اور عموماً بھی اس دعا کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس رات کے لیے بھی فرمایا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, دونوں روایتیں ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اور کریم کا لفظ بھی آیا ہے بعض روایتوں میں. تو اس کا اہتمام کریں, دل سے پڑھیں, عمل تھوڑا ہو لیکن ذوق و شوق کے ساتھ ہو, اور ایسا نہ ہو کہ کثرت تو ہو لیکن بیزاری کے ساتھ ہو, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بڑی خطرناک بات ہے. جو جتنا تھوڑا عمل ذوق و شوق کے ساتھ ہو جائے, پشاشت کے ساتھ ہو جائے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, بس کام بن جائے گا. بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں, کرتے کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد. یہ فکر رکھنی چاہیے کہ جو ہم اعمال کریں ذوق و شوق کے ساتھ کریں, اور دھیان لگا کر کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ شب قدر کی فضیلت سے ہم محروم نہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اوقات کی اور خصوصاً ان خاص راتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ نبی کریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي الكريم. آمين. ان شاء الله تعالى في تھوڑی دیر میں, امید ہے کہ ہمارے حضرت والا بنگلہ دیش دامت برکاتہم کی اردو مجلس آئے گی, تو جن حضرات کو سننا ہو ٹیلی فون والوں کو, تو ہم کو میسج حسب معمول کر دیتے ہیں, میسج کر دیں گے تو وہ لوگ فون کر کے حضرت کا بیان سن سکتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑی دیر اندازاً 12:15 کے قریب ہو جاتی ہے شروع, تو انشاءاللہ میسج ہم کر دیں گے, اس کا دھیان رکھیں جن کو سننا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.